گزرتا چار سال سے ایام حج ہمارے درد میں رکاوٹ کا سبب بن جایا کرتے ہیں، مگر اس سال صرف ایام حج بھی جو رکاوٹ رکھ دی بلکہ تقریباً یہ پورا سال گزشتہ ماہ محرم سے لے کر آج ماہ دلی کے اہتمام پر بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہمارے نشست کو، بار بار رکاوٹیں آتی رہی، اس کی وجہ سے مجھے مسلسل سلسلہ تھا، مجھے رب تھا اس پروگرام کے اندر وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایام اعظم کے اندر مسلسل باہر جانے کا سلسلہ رہا، اس کے بعد کراچی کے ملاقات جو 28 جنوری سے لے کر پہلی رمضان تک ہمارے درد کو موصل کرنے کا سبب بنی۔ رمضان کے بعد جو بھی نشستیں ہوئی تھی 22 اور 29 جولائی کی، وہ سفر حج کے لیے روانگی ہو گئی، اور اگرچہ 29 جولائی کی اس تقریب جو 275 کی تقریب کے سلسلے یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ حج سے واپسی پر فوراً جو جمعہ آئے گا اس میں یہ نشست ہوگی اور ہر صورت میں ہوگی، لیکن اس بارے کا حج کیونکہ اکثر لوگوں کے لیے عموماً اور ہمارے لیے خصوصاً تھوڑی تکلیف کا سبب بن گیا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ حاجیوں کا قیام کا زمانہ کم کر دیا حکومت نے، جس کی وجہ سے کم وقت میں زیادہ کام کرنا پڑا، حج کے مسائل، حج کی زیارتیں، حج کے اعمال وہ تو وہی رہے گی جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، لیکن پہلے جو کام تقریباً 50 دن میں کرنا پڑتا تھا تو 23-24 دن میں مکمل کرنا پڑا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جمعے کے حج کی وجہ سے جسے عوام اپنی ابتدا میں حج کے اکبر سما کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اور مسلم کا تو یہی فیصلہ کہ جمعے کا حج حج اکبر نہیں ہوگا بلکہ ہر حج حج اکبر، کیونکہ روایات میں پیغمبر اسلام نے اور معصومین نے جو عمرے کو حج اکبر کہا ہے کہ جو عمرے پر جاتا ہے تو چھوٹا حج کرتا ہے، اور وہ مکمل حج جو زیگت کے ایام میں کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، کا جمعرات ہو یا جمعہ، پیر ہو یا منگل۔ البتہ جمعے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے اگر وہ دن حج ہو جائے تو فضیلت میں سنگل اضافہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے وہ حج اکبر نہیں بنتا کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے حج اکبر ہے، حج اکبر کیسے بنے گا۔ البتہ عوام کے دیشوں میں کیونکہ حج اکبر کا تصور اس لیے تقریباً 8 سے 10 لاکھ کی تعداد زیادہ تھی اس اندازے سے کہ اس نے لگایا تھا، جس کی وجہ سے 45 بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر اس قسمتی سے قافلہ بھی بہت بڑا قافلہ تھا، اور تقریباً آپ اندازہ کر رہے تھے واسطے کہ پورے پاکستان کے جتنے شیعوں نے حج کیا ہو اس کے صرف 1/3 آدمی، پورے پاکستان کے شیعوں کے 1/3 آدمی وہ تھے جو ہمارے قافلے کے اندر شامل تھے۔ تو اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے مسائل زیادہ ہوئی، مدد زیادہ ہوئی، یعنی کسان میں اضافہ ہوا، یہی سبب تھا کہ گزشتہ جمعے کو باوجود کے لیے ثابت میں یہاں پہ نہ پہنچ سکا کہ جمعہ اس کا اعلان کروا دیا گیا تھا، مگر بہت سے لوگوں تک وہ اعلان نہ پہنچ سکا، اس کے لیے میری طرف سے معذرت کو ملتی۔ اب جب 1 سال کے طویل وقفے کے بعد اس نشست کا دوبارہ آغاز ہو رہا تو ابتدا میں یہ واضح کر دیا جا رہا کہ اس چاچا اب سوائے ایام اعظم کی بہت ہی اہم مصروفیت ہے کہ جس میں ہم جسمانی طور پر جہازی ملنا ہو، وہ بھی صرف ایام اعظم کی حد تک، اور اس میں بھی یہ کہتے ہوئے باقی ان شاء اللہ آئندہ رمضان تک کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی واقعات ہوں، ان تمام سے کنارہ کن ہوتے ہوئے اس نشست کو کم از کم اس منزل تک پہنچانا ہے کہ جس کا وعدہ آج سے 6-7 سال قبل اس درد سے آغاز میں کیا گیا تھا کہ ایک پوزیبل مسائل ابتدا سے لے کر انتہا اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ جو مسائل عام طور پر ایک آدمی کو پیش آتے ہیں وہ سب کے سب اس میں آ جائیں، اس کے بعد سوچا جائے گا کہ پھر اس کو باقی رکھا جائے یا پہنچا جائے۔ واضح کی تصویر میں تقریباً ایک سال ابھی باقی اس لیے کہ توضیح المسائل کے آخری حصے سے کچھ مسائل ابھی باقی ہے. اس کے اندر اس واضح کی تصویر ماہ رمضان پر اب اس میں کوئی فرق نہیں آ سکے گا. ماہ کے بعد ایام اضا میں کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں کراچی سے باہر جانا پڑتا, لیکن اس کے علاوہ اور خاص طور پر ماہ ربیع الاول سے لے کر ماہ رمضان تک ان شاء اللہ یہ لفظ باقاعدگی کے ساتھ چلے گا. اور وہ تمام موضوعات جو ایک طویل عرصے سے نامکمل چلے آ رہے ہیں, ہماری وہ تمام ترتیب جو کئی دفعہ بنائی گئی اور بگاڑی گئی, ان شاء اللہ اس کا خیال رکھا جائے گا. حقائق اپنے مقام پر, تاریخ اپنے مقام پر, فقہ کے مسائل اپنی حد تک, نامکمل موضوعات کو مکمل کرنا, یہ سب ہماری ذمہ داری ہوگی. یہ ابتدائی باتیں بیان کر دینا اس لیے ضروری تھا کہ سلسلہ ٹوٹنے سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی اور پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا تو پرانی باتوں میں بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے. تو آج سے اس طرح سے اس درد کا دوبارہ آغاز ہو رہا, لیکن صرف ان معنوں میں کہ اب اس میں باقاعدگی آ جائے, باقی موضوعات وہیں سے شروع ہوں گے جہاں 19 جولائی کو ہم نے اپنی تقریر ختم کی. یہ بھی میں واضح کر دوں ایک آخری بات کہ اصل میں 18 مارچ کو جمعہ کا دن تھا, جس کے فوراً بعد مرکزی ماں بارگاہ میں ایک جلسہ تھا, 18 مارچ کو جو یہاں سے درد ہوا تھا وہ اصل میں آخری درد تھا. 20 میں 22 اور 29 جولائی کو ماہ سوال میں جو درد ہوئے وہ صرف وہ اس لیے تھے کہ سلسلہ نہ ٹوٹنے پا. تو ہماری جو شروع کا سلسلہ شروع ہوگا 18 مارچ کی اس تقریب سے, جنہیں سلسلے کی جو تو سرکردی تقریب اور اس میں فقہ کے مسائل بیان ہو رہے تھے, اس موضوع سے متعلق جسے کتابوں میں لکھا جاتا ہے الاضحما والاجرما, کسی مسائل میں عبادات کے سارے مسائل کا بیان ہو چکے ہیں سوائے حج کے مسائل. حج کے مسائل کو بیان نہیں کیا گیا اس لیے کہ نام آدمی کی جو سمجھنا ناممکن, لیکن اب حالات اور ماحول کو دیکھ کر یہ ضروری محسوس ہو رہا کہ 7-4-5 مہینے کے بعد سے ہی لیکن ان مسائل کو بھی بیان کرنا پڑے گا تاکہ ہماری یہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو. عبادات کے سارے مسائل بیان ہو گئے, طہارت, نجاست, تقریر, رکوع, غسل, تیمم, نماز, روزہ, زکات, حج اور جہاد, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس کے بعد معاملات کے مسائل کو گفتگو شروع ہوئی, اس کے اندر بھی تقریباً سارے مسائل آ گئے. اب فقہ کا آخری حصہ شروع ہوا تھا کہ جس میں ہماری گفتگو مارچ کے مہینے میں کھانے پینے کے اجام کے بارے میں جاری ہوئی, اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ یہ مسائل بہت عام فہم ہیں, تقریباً ہر آدمی خود ہی اپنے ماحول میں رہ کر سمجھتا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے, لیکن گفتگو کسی اعتبار سے نامکمل نہ رہ جائے کہ یہ مسائل پر گفتگو کا آغاز ہوا تھا. تو کھانے پینے کے سلسلے میں بات یہ ہو رہی کہ کوئی بھی جانور ہمارے لیے کب حلال ہوتا ہے اور کب پاک ہوتا ہے. مسائل کچھ پیچھے آ چکے ہیں, کچھ آج نئے مسائل ہوں گے, لیکن سلسلہ ملانے کے صرف اتنی بھی اجازت چاہتا ہوں کہ اس پرانے مسائل کو دہرانا پڑے گا. میں پھر اس بات کا تذکرہ کر دوں کہ میرے علم میں ہے کہ کم از کم یہ مسائل جو آج بیان ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے لیے اتنے مفید نہیں ہیں, کیونکہ آپ زندگی ہمیں پیش نہیں آتے, خاص طور پر اس لیے کہ ہم شہری زندگی کے آدمی ہیں. لیکن بات مکمل ہو ہر اعتبار سے اس لیے ان کو بتایا جا رہا, ہاں اسی کھانے پینے کے سلسلے آئندہ جمعے کو جو مسائل ہوں گے پھر وہ ایسے ہیں کہ اس سے ہمارا بڑا تعلق ہے, وہ تمام حلال و حرام چیزیں کی جو دن رات ہمیں دی جاتی رہتی ہیں. تو خیر گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ دنیا کا ہر جانور اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے, ہر وہ جانور جو خون جہنگا رکھتا جس کا خون اچھل کے نکلتا, یعنی اگر اس کی گردن میں چوری چلائی جائے تو خون کا فوارہ اچھلے, تو دنیا کا ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نکلتا جب اسے شریعت کے طریقے ذبح کیا جائے تو ذبح ہونے کے بعد اس کا جسم پاک ہو جاتا, ذبح ہونے کے بعد مرنے کے بعد اس کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے, سوائے وہ جانوروں کے یعنی کتا اور سور جو نجس العین ہیں کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہو سکتے. باقی دنیا کے جتنے جانور ہیں وہ سب کے سب جب تک زندہ تھے اس وقت بھی پاک تھے, اور جب مر گئے تو اگر ان کو شریعت کے طریقے سے ہم نے مارا ہے تو مرنے کے بعد بھی ان کا تمام جسم پاک ہے, اور اگر وہ خود بخود مرے ہیں یا شریعت کے طریقے سے ہٹ کر انہیں مارا گیا ہے تو مرنے کے بعد ان میں سے نزدیک ہو جائے گا. یہ تو پہلا مسئلہ کہ ہر وہ جانور جس کا خون اچھل کے نکلتا یا شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا جائے اور موت کی جائے تو مرنے کے بعد اس کا نزدیک بات ہے سوائے کتے اور سور کے کہ جو مرنے کے بعد بھی نزدیک رہتے ہیں. اب اس کے بعد جسم تو سب کا پاک ہو گیا. جسم پاک ہونے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ آئے بغیر آ تو نہیں سکتے, آئے بغیر اس کے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں. مثلا عام استعمال ہوتا ہے کھال کا جانور بھی جس سے چمڑے کے بیلٹ بنائے جاتے ہیں, جوتے بنائے جاتے ہیں, سوٹ کیس بنائے جاتے ہیں, یا آج کل جو مختلف چیزیں باہر سے آ رہی اور بائیں دن جو ہوتا رہتا ہے کہ فلاں چیز نجیب ہے فلاں چیز خراب ہے, جانور کی چربی جو استعمال کی جاتی ہے ٹوتھ پیسٹ بنانے کے اندر, پیسٹ بنانے کے اندر, صابن بنانے کے اندر, میک اپ جو عورتوں کا ہے اس کے مختلف چیزوں کے اندر, اور آئے دن یہ شور ہوتا رہتا ہے کہ یہ باہر سے آ رہی ہے, اس میں سور کی چلتی ہے, اس میں کتے کی چلتی ہے, یہ سارے مسائل یہ ان شاء اللہ بات کریں گے آئندہ تفریح. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب کسی بھی جانور جس کا خون نکل کے نکلتا ہے آپ دفاع کریں شریعت کے طریقے سے تو مرنے کے بعد اس کا پورا جذبہ ہو, چاہے اس کی کھال ہو, اس کے بال ہوں, اس کی چربی ہو, اس کا گوشت ہو, پورا یقین اس کا پاس ہے سوائے کتے اور سور. اب ان جانوروں جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے ان میں سے جن کا گوشت شریعت نے حلال قرار دیا ہے ان کا جسم بھی پاک ہے, گوشت بھی حلال ہے, یعنی کھا بھی سکتے ہیں اور بغیر کھائے ہوئے کسی اور کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے گائے ہے, بکری ہے. اور وہ جانور جن کو شریعت نے حرام گوشت قرار دیا ہے کا گوشت کھا تو نہیں سکتے لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو بس فرق اتنا ہوا کہ حلال گوشت جانور ہے تو اس کے گوشت کا کھانا بھی جائز ہے, حرام گوشت جانور ہے تو گوشت کا کھانا جائز نہیں. لیکن کھانے کے علاوہ باقی استعمال کے اعتبار سے ہر جانور جو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے ہمارے لیے برابر ہے, یعنی جو حکم بکرے کا ہے وہی حکم ہمارے لیے ہاتھی کا ہوگا, شیر کا ہوگا, چیتے کا ہوگا. فرق صرف کھانے میں ہے کہ حلال گوشت جانور کا گوشت کھانا حلال ہے, حرام گوشت کا گوشت کھانا. باقی اگر شریعت کے طریقے سے ذبح کیا گیا تو سارے جانور پاس ہیں, ان کے گوشت کو استعمال کیے بغیر اور دنیا کی کسی کام میں بھی آپ لے کر آئیں کوئی حرج نہیں. اور وہ تمام جانور جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا ان کے بارے میں یہ اصول ہے جو دنیا میں کسی بھی طریقے سے ان کو مار دیا جائے, شریعت کا طریقہ ہو یا غیر شریعت کا طریقہ, کسی بھی طریقے سے وہ مر جائیں ان کا جسم پاک رہتا ہے. جن کا خون اچھل کے نکلتا ہے اس میں ضروری ہے کہ شریعت کے طریقے سے انہیں مارا جائے سب پاک ہو, جن کا خون اچھل کے نہیں نکلتا وہ کسی بھی طریقے سے مر جائیں ان کا پورا جسم ہمارے لیے پاک ہو. یہ دو مسائل ہیں بنیادی طور پر جن کو سمجھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ شریعت کسی بھی جانور مارنے کے لیے کیا طریقہ بتا رہے ہیں. تو دو طریقے شریعت نے مقرر کیے ہیں جس سے جانور اگر مر جائے گا تو وہ پاک رہے گا اور ہم اس کے جسم کو, اس کے گوشت کو, اس کی کھال کو, اس کے بال کو, اس کی چربی کو اپنے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. دو طریقے, فقط دو طریقے ہیں جس سے مرنے کے بعد جانور پاک رہتا ہے سوائے کتے اور سور کے جو ہر صورت میں نجس ہیں اور نجس رہیں. وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ ایک کا نام ہے فیض یعنی شکار اور دوسرے کا نام ہے زباہ یعنی زباد. دو ہی طریقے ہیں جس سے کسی جانور کو آپ ماریں اور پھر بھی وہ آپ کے لیے پا سکیں. ایک یہ کہ آپ اس کا شکار کریں, ایک یہ کہ آپ اس کو ذبح کریں. شکار کے لیے بھی شریعت نے دو طریقے رکھے ہیں, یا شکار ہتھیار کے ذریعے ہوگا یا شکار جانور کتے کے ذریعے ہوگا. اور دونوں طریقے سے شکار کیا جائے تو وہ جانور جس کو آپ نے شکار کیا وہ آپ کے لیے بالکل پاس رہے گا. البتہ شکار کی چیزیں کرتے ہیں جو میں نے بہت تفصیل سے بیان کی, ساری اس کی فہرست میں بتا دوں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر ہتھیار سے شکار کریں تو یا تو ہتھیار دھار والا ہو جیسے چھری ہوتی ہے, تلوار ہوتی ہے, یا نوک والا ہو جیسے تیر یا نیزا ہوتا ہے, یا دھار ہو یا نوک. ان کے علاوہ اگر کوئی ہتھیار اپن بندوں کی گولی تو وہ بےکار ہے اور اسے شکار جائے نہیں. اندا یہ کہ وہ گولی ہو تو نوک والی ہو, نوکدار گولی ہو تو دوسری بات ہے, لیکن اگر موت والی گولی نہیں ہے تو اس سے ہتھیار دیتا, اس سے شکار بالکل دیتا. تو شکار کی پہلی شرط جب ہتھیار سے شکار کر رہے ہیں تو ہتھیار یا دھار رکھتا ہو یا نوک رکھتا ہو, اور دوسری شرط یہ ہے شکار کے سلسلے میں کہ ارادے سے ہتھیار کو بھیجا جائے. تیر اگر آپ بھیجیں تو ارادہ ہو کہ پناہ جانور کو شکار کرنا, آپ کھیل رہے تھے, اتار رہے تھے, کسی جانور کو لگ گیا وہ بےکار. تیسری شرط یہ ہے کہ ہتھیار پھینکنے والا یا مسلمان یا مسلمان کا بچہ ہے. چوتھی شرط یہ ہے کہ ہتھیار پھینکتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شکار جو ہے وہ آپ کے ہتھیار سے بنے. مثلاً آپ نے تیر پھینکا یا تیر سے بنے. اگر آپ نے تیر پھینکا اس کی گردن میں لگا وہ زخمی ہو گھبرا کے بھاگا اور پتھر میں ڈوب کر مر گیا تو یہ آپ کے لیے حرام ہو گیا, اس لیے کہ اس کی موت تیر سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ڈوبنے سے ہوئی. تو پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ جو جانور مرے وہ ہتھیار ہی کی وجہ سے مرے, کسی اور وجہ سے نہ مرے. چھٹی شرط یہ تھی کہ شکار جب اپنے شکار کے پاس پہنچے تیر پھینکا اس کے پاس پہنچے جب پہنچے تو وہ جو اس کا شکار ہے وہ مر چکا ہے. پہنچا اس نے دیکھا کہ اس پرندے کی گردن میں تیر لگا ہوا ہے مر گیا ہے تو یہ چاہیے پھر یہ بات ہو. لیکن اگر وہ ایسے وقت پہنچے کہ جب اس کا شکار زخمی اور تڑپ رہا تو اب پھر اگر مر بھی جائے وہ جانور تو یہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے. اگر ایسے وقت میں شکاری پہنچے کہ جانور زندہ ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کو ذبح کرے, اگر کسی حالت میں چھوڑ دیا تو وہ جانور اس کے لیے حلال نہیں. یہ کرتے ہیں کہ نمبر ایک ہتھیار کے ساتھ دھار ہو یا نوک ہو, نمبر دو مسلمان یا مسلمان کا بچہ پھینکے, نمبر تین ارادے سے پھینکا جائے, نمبر چار اللہ کا نام لے کر پھینکا جائے, نمبر پانچ یہ کہ وہ اسی ہتھیار کی ضرب سے جانور مرے, اور چھٹا اور آخری یہ کہ اگر شکاری اپنے شکار کے پاس پہنچے تو جانور اس وقت مر چکا ہو. اگر زندہ ہے تو پھر ہتھیار سے شکار کام نہیں آئے گا, اسے چوری سے ضبط کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے کتے کے ذریعے شکار کی یہی چیز کرتے تھے تقریباً صرف ایک فرق تھا وہ یہ تھا کہ کتے میں شرط یہ ہے کہ کتا تربیت جاتا ہو, یعنی مالک کے حکم سے جاتا ہو, مالک کے حکم سے واپس آتا ہو, مالک کے حکم سے رک جاتا ہو. ایسا کتا ہو جسے ٹرین کیا ہوا جو تربیت پائے ہوئے ہیں مالک نے اس کو تربیت دی. اگر ایسا کتا ہے اس سے شکار کرے تو وہ شکار جائز ہے مگر چھ شرطوں کے ساتھ. وہی چھ شرطیں, نمبر ایک کتا تربیت جاتا ہو, نمبر دو یہ کہ مالک اسے اگر بری کتے نے کسی جانور کو دیکھا اور کتے نے اس پہ چپٹ پڑا تو وہ شکار خراب ہو گیا, مالک اسے چھوڑے کے جاؤ اس کا شکار کر دے گا. نمبر تین یہ کتا چھوڑنے والا جو چھوڑ رہا ہے کتے کی کسی جانور کی طرف وہ یا مسلمان ہو یا مسلمان کا بچہ ہو. نمبر چار یہ کتا چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. نمبر پانچ یہ کہ وہ جانور جو وہ کتے کی وجہ سے مرا, مثلاً اگر کتے نے اس کو پکڑا, اس کی چہرہ کو پکڑا, اس کی رگوں کو پکڑا, لیکن پھر وہ زمین پر گرا, پہاڑ پر گیا اور ٹوٹ کر مر گیا تو اس صورت کے اندر وہ شکار کبھی نہیں ہوگا. اور نمبر چھ یہ کہ جب مالک اپنے جانور کے پاس پہنچے تو جانور مر چکا ہو. اگر جانور زندہ مالک ایسے وقت میں پہنچا کہ کتے نے اس کو گردن سے پکڑا ہوا ہے لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے تو اب یہ کتے کا شکار کام نہیں آئے گا, اسے پوری سے ذبح کرنا پڑے گا. تو چھٹی شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں مالک پہنچے کہ جب کتے کے زخم کی وجہ سے جانور مر چکا ہو تب سے یہ شکار کرے. جنگل میں کسی بھی جانور کو صحیح طریقے سے مارنے کے دو طریقے بتائے. نمبر ایک یہ کہ اس کا شکار کریں, جس کی شرطیں میں نے ابھی بتا دی لیکن تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے آپ کو. نمبر دو یہ کہ اس کو ذبح کریں. دو ہی طریقے, یا شکار کریں اور شکار سے مر جائے جانور آپ کے لیے پاک اور حلال ہو جائے. نمبر دو یہ کہ آپ اسے ہاتھ میں پکڑ کے ذبح کریں, اس صورت میں بھی جانور آپ کے لیے پاک ہو جائے گا, اور اگر حلال گوشت جانور ہے تو اس پر گوشت بھی حلال ہو جائے گا. سبھا کے بارے میں میں نے سن 1976 کی بالکل ابتدا جو درد شروع ہوا تھا چھٹی ساتویں کا مہینے, یہی ریلیز کا مہینہ آیا تھا, میں نے تفصیل بتائی تھی لیکن بہت طویل عرصہ گزر گیا ہے کہ مختصر اس کی تنظیم کرنے بتا کر پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. سبھا کرنے کے اندر بھی شریعت نے چھ یا سات شرطیں لگائی ہیں علماء نے ابتدا. سبھا کے بارے میں اصول یہ بتایا کہ دنیا کا ہر جانور ذبح ہو سکتا ہے سوائے تین جانوروں کا. نمبر ایک اونٹ, اونٹ کو ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے, اگر ذبح کریں گے تو بیکار ہے. نمبر دو مچھلی, نمبر تین پھر یہ تین جانور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ یہ جانور ذبح نہیں ہو سکتے ہیں, جن کے لیے الگ اور خاص طریقہ بتایا گیا ہے. ان تین کے علاوہ دنیا کے ہر جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے. ذبح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کے گلے گردن میں جو چار رگیں ہوتی ہیں, ایک سانس لینے کی نالی, ایک کھانا کھانے کی نالی اور دو اس کے دائیں کی نالیاں ہوتی ہیں, ان چار نالیوں کو کاٹا جائے اس طرح سے کہ بیس وقت یہ چار نالیاں کٹیں اور ان کے کٹنے سے جانور بڑھ جائے, جس کا نام ہے ذبح. ذبح کے معنی جانور کے گلے پر اس طرح چوئی چلانا کہ اس کی چار رگیں پوری چلانے کی وجہ سے کٹ جائے اور انہی رگوں کے کٹنے سے وہ جانور مر جائے تو کہا جائے گا کہ جانور کو دبا کیا ہے اور وہ جانور آپ کے لیے پاک ہو جائے اور اگر حلال گوشت ہے تو اس پر گوشت بھی حلال ہو جائے حلال ہو جائے لیکن دفاع کرنے کے لیے شریعت نے چھ شرطیں رکھی. پہلی شرط یہ ہے کہ دفاع کرنے والا یا مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم ہے یعنی مسلمان کا بچہ ایسا بچہ جو اس کے باپ کے مامے سے کوئی ایک مسلمان اگر غیر مسلم دفاع کرتا ہے تو وہ دفاع ہمارے لیے بالکل بیکار ہے اور وہ جانور ہمارے لیے نجس بھی ہے اور ہم بھی نہ اس کے گوشت اور چمڑے کو استعمال کر سکتے ہیں نہ اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں اس لیے کہ نجس بھی ہو گیا حرام بھی ہو گیا. یعنی اصول یہ کہ دفاع کی چھ شرطوں میں کسی بھی شرط کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو جانور حرام بھی ہو جاتا ہے یعنی گوشت استعمال نہیں کر سکتا نجس بھی ہو جاتا ہے یعنی اس کی کھال اس کے بال اس کا گوشت اس کا چمڑا اس کی چربی سب کے سب نجس ہو جائیں گے ان کا بھی استعمال ایسے مقام پر جائز نہیں جہاں پر سہارت کر رہی ہے. تو کہیں جب یہ تھی کہ دبا کرنے والے یا مسلمان ہو یا مسلمان کا بچہ ہو کافر یا وہ مسلمان جنہیں شریعت نے کافر قرار دیا غالب خارجی نافذ معصوم کو خدا کی منزل تک پہنچا دینے والے معصوم سے دشمنی کرنے والے معصوم سے ملاوجن کرنے والے یہ مسلمان ہیں مگر انہیں کافر سمجھا گیا بنا کے ان کے ہاتھ پر سبزیا بھی جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ دبا کیا جائے صرف لوہے کی کوئی لوہا جو ہے اس کی چھری سے دبا کیا جائے اگر اس کے علاوہ کسی اور دھات کی چھری پیتل سے تانبے سے سونے سے کسی بھی دھات کی چھری بنا کر دبا دیا گیا تو جانور نجس بھی ہو گیا جانور حلال بھی ہو گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو صرف اور صرف لوہے کی چھری سے دبا کیا گیا اور یہ جب میں نے اس وقت بیان کیا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ اسٹیل کا کیا ہوگا اور اسٹیل کو علماء نے لوہے میں پہنچا دیا اس کی چھری بھی صحیح ہے اور لوہے کی چھری بھی صحیح ہے اس کے علاوہ باقی کسی بھی چھری کو دبا کریں تو وہ غلط ہے سوائے مجبوری کی حالت. اگر کبھی انسان مجبور ہو جائے مجبوری کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں بھوکوں مر رہا ہے تو جانور ملا اب اس کے پاس اکیلا ہے کوئی چھری نہیں ہے لوہا نہیں ہے وہ کس طرح جانور کو مارے مجبور دبا کرنا اس صورت میں شریعت اجازت دیتی کہ کسی بھی ایسی چیز سے جانور کو دبا کر سکتے ہو جو کھا سکتی ہو یعنی مثلاً شیشے کا ٹکڑا شیشے کے ٹکڑے کو اگر اس میں دھار کرا لی جائے تو اس سے بھی دبا کر سکتے ہیں دھار والا پتھر پتھر ایسا مل جائے جس میں دھار ہو اس سے بھی دبا کر سکتے ہیں مگر مجبوری مجبوری یہ اس کے لیے ہے کہ آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور جانور کا دبا کرنا ضروری ہے یا یہ کہ مجبوری جانور کے لیے مثلاً انسان دیتے ہیں دبا یہ جانور پر کیجیے چھت پر بھی رکھنے کر دے گئے اب وہ زخمی ہو گیا مرنے کے بعد اگر ہم اس کو دبا نہیں کریں گے وہ یوں ہی مر جائے گا زخم کی وجہ سے تو لذیذ ہو جائے گا آرام ہو جائے گا اگر ہم اس کو فوراً مرنے سے پہلے پہلے دبا کر دیں تو وہ ہمارے لیے پاک اور خیال ہو جائے گا. اب مجبوری جانور مر رہا بس کی اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ اس کا مغز پانچ پانچ ہو جائے وہ مر رہا آخری سانسیں لے رہا اتنا کم وقت ہے کہ اگر ہم لوہے کی چھری لے کر آتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے مر جائے گا. جس وقت کے حکم ہے کہ کوئی بھی خریدار دھار والی چیز اگر آپ کے قریب نظر آئے چاہے پتھر ہو یا کوئی اور دھات ہو یا شیشہ ہو اس کو اٹھا کر آپ جانور کو دبا کر تو مجبوری کی بات ہوئی لیکن بغیر مجبوری کے عام حالات میں ضروری جس چیز سے جانور کو دبا کیا جائے وہ ضروری لوہے کی بنی ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کو زندہ رخ سے لایا جائے. اب زندہ رخ کی تجویز میں آپ ہوئی اور زمین میں اختلاف ہے. آپ ہوئی کے نزدیک زندہ رخ سے مطلب یہ ہے کہ اس کا جسم کا حصہ ہے پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہو اس کے ہاتھ اور پیر قبلے کی طرف ہے یعنی جانور کے چاروں پاؤں یہ قبلے کی طرف ہو اور اس کا پیٹ اور سینا جو ہے یہ قبلے کی طرف ہو اور آپ کو نہیں کہ رکھ ہاتھ پیروں کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر خالی جانور کا سینا اور پیٹ قبلے کی طرف ہے تو یہ کافی ہے اور اس جانور کو جمع کرے تو وہ جانور حلال جائے گا. لیکن خود کا آپ کہتے ہیں کہ خالی سینا اور پیٹ کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ضروری کہ جانور کی چاروں ٹانگوں کو بھی زندہ رخ کیا جائے اس کے بعد ہی وہ پاک ہو سکتا ہے. اگر اس کی ٹانگیں زندہ رخ نہیں ہیں چاہے سینا اور پیٹ زندہ رخ ہو تب بھی اگر آپ نے اسے دبا کیا تو وہ نجس بھی ہو جائے گا اور حرام بھی ہو جائے گا. یہ ایک بات ہے زندہ رخ کی لکڑی. لیکن اس کے علاوہ دونوں مجھ سے اس بات کے تو قائل کہ زندہ رخ لٹانے میں آپ کی مرضی چاہے اسے دائیں کلمٹ پر اٹھائیں, چاہے جانور کو بائیں کلمٹ پر اٹھائیں, چاہے جانور کو سیدھا کھڑا کریں, جانور کو سامنے رسی سے باندھ کر اس طرح سے کہ اس کا سامنے کا جسم قبلے کی طرف ہو تو اس کا بھی نزلہ روگ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ کس طرح ملے گا, بٹھائیں بٹھائیں کھڑا کریں یہ سب آپ کی مرضی, لیکن نزلہ روگ ہونا ضروری ہے. کوئی سال کی نزدیک ہاتھ پاؤں اور سینا اور پیٹ حملے کی طرف ہو تو میں نے سات کی نزدیک سانی سینا اور پیٹ جسم کا سامنے کا حصہ کتے کی طرف ہے وہ کافی, یہ بھی ضروری. اگر جانور کھلنا روک نہیں ہے تو اس صورت میں وہ حجز بھی ہو جائے گا آرام بھی ہو جائے گا. عام طور پر 28,000 جانور کو گنجا روک نہیں ملتا, اس لیے جانور جمع کرنے میں زیادہ آسانی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے سر اور جسم کو موڑ کر رکھیں, موڑنے جاتے ہیں اور جانور کو لے کر جاتے ہیں. وہ خیر جس جانور کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو اس میں تو آپ کے لیے کوئی مقصد نہیں, لیکن اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے لیے وہ جانور کا جس بھی ہو سکتا ہے آرام بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر شریعت کی آسانی کہ شریعت نے اس مسئلے میں بے انتہا کو بدل دی اور یہ کہا ہے کہ اگر جانور دھما کرنے والا اس مسئلے کو بھول گیا اور بھولے سے اس نے انتظاروں سے نہیں لایا تب بھی وہ جانور صحیح, یعنی وہ دبا اس پر صحیح. اگر اس کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا اس لیے اس نے انتظاروں نہیں اٹھایا تب بھی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جانور جو اس نے دبا کیا وہ صحیح ہے, حلال ہے اور باقی. اسی طرح اگر مجبور کا بہت جلدی جلدی اس کو جانور کو دبا کرنا تھا, مجبور تھا, مجبوری میں اس نے انتظاروں نہیں اٹھایا تب نہیں لٹایا تب بھی جانور کا دبا صحیح ہے. اگر زندہ پتا نہ چل رہا ہو تب تو خیر بالکل واضح بات ہے کہ نماز میں جو یہ حکم ہے تو آپ مجھ سے نہیں کہ زندہ پتا نہ کرے تو چاروں طرف ایک ہی نماز پڑھ لی, اگر جانور دبا کرتے وقت تو ممکن نہیں ہے, اگر زندہ معلوم نہیں تو کسی ایک ہی طرف دبا کرنا پڑے گا اس میں بھی طبیعت نہیں چھوٹ دی. اگر کوئی آدمی بھول گئے ایک تو یہ کہ مسئلہ بھول گیا, ایک یہ کہ وہ کھلا بھول گیا تو سمجھا ادھر نہیں ہے بلکہ ادھر ہے, دبا کرنے کے بعد اسے تیار آیا کہ ارے یہ میں نے کیا غلطی کر دی سجا تو ادھر, تب بھی سنگت نے چھوٹ دی ہے اور کہا ہے کہ وہ سویا بالکل صحیح. تو بھول کی حالت میں, مسئلہ معلوم نہ ہونے کی حالت میں, مجبوری کی حالت میں, بچلا پتا نہ چلے, بچے کو بھول جائے, ان تمام صورتوں میں چھوٹ ہے اور وہ جانور بالکل حلال اور پاک. یعنی جس کو معلوم بھی ہو مسئلہ بھی یاد ہو جان بوجھ کر وہ غلطی کرے صرف اس کے جانور کے بارے میں حکم ہے کہ وہ جانور نجس اور حرام ہو جائے گا. اس اصول پر آپ دیکھیں تو اکثر ضروری ہمارے یہاں سے بالکل صحیح ہو جائے گا. چوتھی شرط یہ ہے کہ دبا کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے, لیکن نیت کے ساتھ یہ اللہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جانور دبا کر رہا ہوں. اگر دل میں یہ خیال نہیں ہے اور خالی تم ہی اللہ کا نام لیا تب بھی وہ جانور نجس ہو گیا اور حرام ہو. اس میں بھی یہ چھوٹ ہے کہ اگر بھولے سے کوئی اللہ کا نام نہ لے سکا, بھول گیا نام لینا اور اس نے جلدی جلدی دبا کر دیا تب بھی وہ جانور حلال اور پاک. پانچویں شرط علماء نے یہ بیان کی کہ جانور کو دبا کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ اس کے سر کو نہ کاٹا جائے, یعنی آپ جب جانور کی وزن سے پوری چلیں, پوری چلانے کے بعد جب چار رگیں کٹ جائیں اور اگر اس کا سر اس کے جسم سے ملا ہوا ہو اسی وقت اس کو چھوڑ دیں. اس طرح سے جانور کو دبا کرنا کہ اس کا پورا سر کٹ کر الگ گر جائے, جس سے الگ ہو جائے, اس مسئلے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ اہل حرام, ایسا کرنا حرام ہے کہ جانور کی روح نکلنے سے پہلے, جانور کے پورے مرنے سے پہلے اس کے سر کو کاٹ کر الگ کر دینا یہ بالکل حرام ہے. اس سے سارے علماء کا اتفاق, لیکن ایک اصطلاح اس میں یہ آتا کہ اگر کسی نے سر کو کاٹ کر الگ کر دیا ایک حرام کام کیا گناہ گار, لیکن یہ جانور جو یہ جانور بھی حرام ہو گیا نجس ہو گیا یا یہ کہ نہیں ایک گناہ تو اس کو ملا مگر یہ جانور جو تھا اس سے پاک رہا اور یہ حلال رہا. تو ہمارے کوئی بھی نزدیک اختیار کے بعد یہ ہے کہ جانور کے سر کو اس کا روح نکلنے سے اس کی روح نکلنے سے پہلے جانور کے سر کو کاٹ کر الگ نہ کیا جائے, یہ حرام بھی ہے اور ایسا کرنے سے احتیاط کے بعد یہ ہے کہ جانور بھی نجس ہو جاتا ہے اور حرام ہو جاتا ہے. یہ ہمارے کوئی کا فتویٰ حمین صاحب نے بہت واضح اس پر فتویٰ ہے کہ ایسا کرنا سر کو الگ کاٹ کر پھینک دینا یہ حرام تو ہے مگر اس سے جانور پر فرق نہیں پڑتا, وہ حلال اور پاک رہے گا. ایک جو مسئلہ ہمارے یہاں کھڑا ہوتا ہے مشینی ذریعے کا, کہ مشین کے ذریعے سے جانور کو ذبح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کے اور بہت ساری وجوہات ہیں جس سے وہ حرام ہے مشین کے ذریعے ذبح کرنا. مگر ایک مسئلہ یہاں پر بھی آتا ہے کہ عام طور پر بلکہ سبھی مشینیں ایسی ہیں جو جانور کے پورے سر کو کاٹے پھینک دیتی. تو اس مسئلے کی روشنی میں بات واضح ہے کہ حمینی صاحب کی نظر ایسا کرنے سے جانور حرام نہیں ہو, اس کا گوشت پاک رہا, اس کا گوشت حلال رہا, صرف کرنے والے نے پہلے حرام ہے گناہ. اور کوئی صاحب کے نظر بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس نے پہلے حرام بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ جانور بھی نجس ہو گیا, اس کا استعمال جائز نہیں. تو پانچویں شرط یہ ہے کہ جانور کے سر کو نہ کاٹا جائے, چار رگے کاٹ کر اسی لیے چھوڑ دیں جب تک کہ اس کی پوری روح پوری جان میں نکل جاتی ہے. چھٹی شرط یہ کہ اگر یہ شخص جب ہم سبا کر رہے تھے اس وقت یہ جانور بچتا تھا یا مر گیا, اگر یہ شخص بعض اوقات پوری دیکھ کر جانور پر سبتا کاری ہو جاتا ہے, وہ بےوش ہو جاتا ہے, وہ بالکل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے, تو اگر کبھی یہ شخص ہوگی جب ہم پوری دیکھ رہے تھے اس وقت جانور زندہ تھا یا مردہ تھا, چھٹی شرط علماء نے یہ لگائی ہے کہ پوری پھیرنے کے بعد جانور کو حرکت کرنا چاہیے, اس کا جسے تھوڑا سا ہلنا چاہیے, چاہے خالی اس کا کان ہلے, چاہے خالی اس کی آنکھ کی پتلی حرکت کرے, مگر تھوڑی بہت حرکت ہونی چاہیے, ورنہ یہ جانور جو آپ نے ذبح کیا مشکوک جانور جس کے بارے میں شک ہے کہ چھری پھیرتے وقت کہیں بچے تو نہیں مر گیا کہ ڈر کے مار گئے, ایسے جانور پہ چھٹی شرط لگائی ہے کہ اس کو چھری پھیرنے کے بعد تھوڑی حرکت کرنا چاہیے. جب ان چھ شرطوں کے ساتھ آپ جانور کو ذبح کریں گے تو جانور جو ہے پاک ہو گیا, حلال ہو گیا, اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. اس طریقے سے جو طریقہ بتایا کہ چار رگیں کاٹنا ہے اور چھ شرطوں کے ساتھ کاٹنے والا مسلمان ہو, لوہے کی چھری سے بات کاٹے, گدلا روس جانور کو رکھ کے کاٹے, جانور کاٹتے وقت اللہ کا نام لے, جانور کے سر کو الگ نہ کرے اور مشکوک جانور کے جسم میں تھوڑی حرکت, ان چھ شرطوں کے ساتھ جب جانور کو ذبح کریں گے تو وہ جانور حلال اور پاک. لیکن یہ طریقہ تین جانوروں میں نہیں چلتا ہے, اونٹ میں, مچھلی میں اور پیٹ میں, باقی دنیا کے ہر جانور کو اس طریقے سے آپ ذبح کر سکتے ہیں. ان تین جانوروں میں طریقہ نہیں چلتا ان میں پہلا اونٹ کو آپ ذبح نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ذبح بھی کیا یعنی اس کی گردن کی چار رگیں کاٹ دی تو وہ نجس بھی ہو گیا خراب بھی ہو گیا. اونٹ کے لیے ایک اور طریقہ ہے جسے شریعت میں نہر کہتی ہے, یعنی اس کی گردن اور سینے کے بیچ میں سوراخ ہوتا ہے, اس میں پیسہ تیر یا کوئی روزگار چیز داخل کر کے اس کے اندر کے رقص کو کاٹا جائے, جس طرح بچی مارتے ہیں پیدا مارتے ہیں, اس طریقے سے ان کو نہر دیا جائے گا تب تو وہ پاک اور حلال ہے, ورنہ ذبح کرنے سے وہ پاک اور حلال نہیں. اسی طرح مچھلی اور پنڈی, اس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ ان کو ذبح کرنا دے گا. مچھلی اور پنڈی کے لیے جو حکم ہے کہ ان کو اگر زندہ پکڑا جائے اور پھر پکڑنے کے بعد یہ مر جائے, یعنی مچھلی اور پھٹی کے لیے شریعت نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اس کو آپ کو پکڑنا ہے, آپ اس کو پکڑ لیں بس یہی اس کا ذریعہ ہے. مچھلی اور پھٹی کو پکڑ لیں, پکڑنے سے وہ حلال ہو جائے. مچھلی اور پھٹی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہ تو شکار ان کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تیر سے تلوار سے مارا بیکار, اور نہ ہی ان کو آپ ذبح کریں, ان کی غزل سے پوری چلائیں وہ بھی بیکار. مچھلی اور پنڈی کے لیے ایک ہی ہوگا کہ اس کو آپ پکڑ لیں اس طرح سے کہ آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد مر جائے. اگر یہ مرنا شرط نہیں, آپ اس کو پکڑ لیں آپ کے ہاتھ میں آ جائے, ہاتھ میں آ گئی اب یہ حلال کی ہو گئی, تو آپ کو طے کی مچھلی اور پنڈی ہر صورت میں پاس ہے کیونکہ ان کا خون اچھل کے نہیں چلتا, چاہے وہ خود بخود بھی مر جائے تب بھی پاس. لیکن کھانے کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو پکڑ لیا جائے, جب آپ نے پکڑ لیا اس کے بعد بھی آپ کے لیے حلال ہے, چاہے تو اسی طرح کھا لیں, لیکن مکروہ یعنی زندہ حالت میں کھانا مکروہ ہے لیکن جائے, اور چاہے اس کی موت کا انتظار کرے جب یہ مر جائے اس کے بعد آپ اسے کھانا. تو مچھلی اور پنڈی کا شکار صرف اس کا پکڑنا, پکڑنے میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ سے پکڑے, ہاتھ سے پکڑے یا کسی چیز کی مدد سے پکڑے, مثلا جیسے ماری کے جال ڈالتے ہیں جال پہ پکڑے, بس شرط یہ ہے کہ جس وقت پکڑا جائے اس وقت وہ زندہ اور آپ کے ہاتھ سے آنے سے زندہ ہے تب تو وہ حلال ہو گئی, آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر مردہ مچھلی کو آپ نے پکڑا یا مردہ مچھلی کو آپ نے سمندر سے نکالا تو وہ آپ کے لیے حرام. تو مچھلی اور مچھلی کا حکم بہت آسان ہے کہ اس کو زندہ حالت میں پکڑ لینا یہ اس کو حلال کر دیتا ہے، اس کے گوشت کو آپ کے لیے استعمال کے قابل بنا دیتا ہے، زندہ حالت میں آپ اسے پکڑ دیتا ہے. البتہ وہ شرائط الگ ہے کہ کون سی مچھلی ہو، حلال مچھلی کون سی، یہ حرام کون سی، وہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا. تو مچھلی اور مچھلی کا حکم صرف یہ ہے کہ اس کو زندہ پکڑ لیا جائے، اور اس میں یہاں تک چاہیے کہ سہولت ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ پکڑنے والا مسلمان ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ پکڑنے کا اللہ کا نام، بس پکڑ لے اور وہ مچھلی حلال ہو گئی. ایک ہی شرط کے ساتھ کہ پکڑتے وقت اس کو زندہ ہونا چاہیے. چنانچہ اگر کوئی کافر ایک مچھلی کو پکڑتا اور جس وقت اس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ زندہ، تو یہ مچھلی کافر نے پکڑی ہے اگر ہمارے سے حلال. ایک مچھلی کافر پکڑتا ہے، پکڑتے وقت وہ زندہ تھی، جس وقت ہمارے ہاتھ کافر کے ہاتھ میں آئی زندہ حالت میں، وہ ہمارے لیے حلال ہو گئی. تو مچھلی اور مچھلی ایسا جانور جس کے شکار کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کافر بھی اگر اس کو شکار کرے تو صحیح ہے، پاک ہے، حلال. شرط یہ ہے کہ اس کو زندہ حالت میں پکڑو. تو اب اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ کافر نے مچھلی پکڑی ہے زندہ، آپ کے لیے مچھلی کے خطبہ، یا آپ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں مگر آپ کو یقین ہو کہ جب یہ مچھلی کافر سے پکڑی ہوگی تب یہ زندہ ہوگی، تو وہ مچھلی بھی آپ کے لیے پاک ہے. چنانچہ یہ مطلب ہم لوگوں کے لیے جو باہر جاتے ہیں یا باہر سے بند ڈبوں میں مچھلی آتی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کو اتنا یقین آ جائے کہ جب یہ مچھلی پکڑی گئی ہے کسی کافر نے پکڑی، چاہے ہاتھ میں پکڑی ہو چاہے جان، کیونکہ شرط ہے پکڑنا، چاہے ہاتھ سے پکڑے چاہے کسی آلے کی مدد سے پکڑے، کہ اگر اتنا یقین آ جائے کہ جب یہ پکڑی گئی تھی اس کا زندہ تھی، تو وہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے، آپ اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور بات جو ہے وہ پہنے گی. تو مچھلی کا کڈنی کا حکم ہو گیا، سزا کا طریقہ ہو گیا شکار. اب یہ پورا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا جس کی مدد سے کوئی بھی جانور آپ کے لیے پاک ہوتا ہے اور حلال ہوتا ہے. لیکن حلال جانور کے لیے ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں. اتنا تو پتہ چل گیا کہ یہ جو طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا اس سے ہر جانور مرنے کے بعد پاک ہو جائے گا سوائے کتے اور سوائے، یعنی آپ اس کا اس کی کھال استعمال کریں، اس کی چربی استعمال کریں، اس کے بال استعمال کریں، اس کا گوشت کھانے کے علاوہ کسی بھی کام میں استعمال کر سکتے ہیں. فقط یہ مسئلہ بتا کہ وہ کون سے جانور ہے جن کا گوشت ہم کھا بھی سکتے ہیں. تو حلال جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے. یہ کون کون سے جانور ہیں، اس کی فہرست، اس کا حصول، یہ ان شاء اللہ آئندہ تقریر میں ہم بتائیں گے، اور دو تقریروں کے اندر یہ سارا موضوع مکمل ہو جائے گا. کھانے اور پینے کے جتنے آداب کے لیے میں بتا دوں یہ دو تقریروں میں آ جائیں گے، جس کے بعد یہ چرچا ہمارا ختم ہو جائے گا. پہلے سے بات ختم ہوئے، اب اس سے پہلے کی گفتگو شروع ہے، اس مطلب ضرور دیں گے. جس وقت ماہ شوال میں ہماری یہ گفتگو شروع ہوئی تھی ماہ رمضان کے بعد، ایام حج پر جانے سے قبل دو جمعے آ رہے تھے جس میں ہم نے موضوع پر گفتگو کی کہ اسلام جو انسان کو روح اور جسم کا مرکب مانتا ہے، اور جس کے نزدیک ہر انسان کو اس کی روح کا بھی ایک حق ہے، اس کے جسم کا بھی ایک حق ہے. اس نے انسان کی روح کو پاک رکھنے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ ہر وقت انسان جنگ کرتا رہے، ہر وقت انسان لڑتا رہے، ہر وقت انسان جہاد کرتا رہے. ایک مومن کے لیے حکم شریعت بھی کہ وہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو بہاد جنگ پر دیں، وہ 24 گھنٹے اپنے آپ کو جہاد کرتا ہوا کرتے. قرآن کریم کی اس آیات کا نظر آ جائے کہ جس میں جہاد کا حکم دیا گیا، ایک عام آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت جس کا حکم اتنی شدت کے ساتھ ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ بظاہر نماز اور روزے اور دوسری عبادات کا حکم کی نظر نہیں آتا، وہ حکم کہ جس کے اوپر قرآن کے سورے 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 نازل ہو گئے، وہ حکم کہ جس کی تفصیل قرآن نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ کسی بھی عبادت کو ایک شرط نہیں ملا، کہ جتنی تفصیل جہاد کی آئی اتنی تفصیل کسی بھی اسلامی عبادت میں نہیں آئی، مگر دوسری طرف جب وہ اپنے ماحول میں نگاہ ڈالتا اور یہ دیکھتا کہ جہاد نظر نہیں آتا، جہاد کا موقع نہیں ملتا، تو وہ حیران ہو جاتا کہ قرآن جو ایک عملی کتاب جس کا ہر حکم آیا اس لیے تھا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ کیسے ممکن کہ جس مسئلے کو قرآن نے اہم ترین مسئلہ سمجھا تھا. یہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن کا بڑا حصہ مدینے میں نازل ہوا اور ایک مختصر سا حصہ مکے میں آیا. مکے اور مدینے کی صورتوں میں فرق یہی کہ مدینے کی صورتیں جتنی بھی آئیں تقریباً سب کے سب جہاد کے ذکر سے لبریز، لیکن دوسری طرف وہ دیکھتا کہ قرآن جس کا اتنا بڑا حصہ، جس اہم ترین عبادت کی تجریف، اس کی تربیت، اس پر عمل نہ کرنے والوں کا گناہ بتاتے ہوئے گزرا. اسی قرآن کے اوپر اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو یہ جہاد کا موقع نہیں ملتا. لیکن جیسا کہ میں 29 جولائی کی تقریر میں بیان کیا اور آپ بار بار سن چکے کہ اصل میں جہاد وہ نہیں جو تلوار یا نیزہ لے میدان جنگ میں دشمن کے خلاف کیا جائے, وہ تو ایک مختصر کا جہاد ہے, وہ تو ایک معمولی کا جہاد ہے. اصل جہاد وہ کہ جو انسان کو اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, اپنے خاندان سے, اپنے ماحول اور اپنے چاروں طرف پھیلی ان تمام باتوں سے کرنا پڑتا ہے کہ اسے ہر وقت گناہ کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتی. اور یہی وہ جہاد ہے کہ جس کا سب سے زیادہ ذکر قرآن نے اس لیے کیا کہ اگر کوئی اس جہاد میں ناکام ہو جائے, اپنے آپ سے جنگ نہ کر سکے, اپنے نفس سے نہ لڑ سکے, تو وہ کبھی دشمن خدا سے جہاد کر ہی نہیں سکتا, وہ کبھی دشمن خدا کے خلاف جہاد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے اس کی ایک مثال بھی دی کہ اگر عظیم ترین جہاد کی اور ایسا جہاد کہ جس میں خود رسول, ایسا جہاد کہ جس میں خود امام, ایسا جہاد کہ جس میں خود ملائکہ, ایسا جہاد کہ جس میں ذوالفقار آسمان سے اتر رہی, لیکن اگر ایسا مومن کہ جو اپنے نفس سے لڑنے پر قادر نہیں تو وہ جیتی بھی جنگ کو ہروا سکتا, وہ مسلمانوں کی فتح کو شکست سے تبدیل کر سکتا, اور اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے جاتے رسالت کے خطرے میں پڑ سکتی ہے. ظاہری اعتبار میں نے میدان بدر کا واقعہ بیان کیا جس نے اتنی سے غلطی کہ ہمارے غنیمت کی کشی دیکھ کر رسول کے حکم کو فراموش کر بیٹھے اور اس دروے کو پانی چھوڑ دیا جہاں سے کافروں کو پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کا موقع مل گیا. میدان میں پڑے, تیر و تلوار لے کے پڑے, مرنے کے لیے آئے, اس جہاد کے لیے تیار, مگر اپنے نفس کے خلاف جو جہاد تھا اس میں ان کے قدم ابھرے اور نتیجے میدان بہت کے اندر جنگ ہوئی کہ جس کے اندر مسلمانوں کی یقینی فتح ختم ہو کر رہ گئی. اگر کہ ہم اسے شکست تو نہیں کہہ سکتے مگر یقینی فتح کا خاتمہ ہو کر رہ گیا. تو سب سے بڑا جو ایک مومن کا فریضہ وہ یہ کہ وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے, اور اگر اس پر عمل نہ کرے گا تو نہ تو وہ نماز باقاعدگی سے پڑھ سکتا, نہ ہی وہ حکم خدا کی اطاعت کر سکتا, نہ ہی وہ حقوق کو نام کو ادا کر سکتا. آپ نے بہت سے نمازی دیکھے ہوں گے جو بڑے شوق اور شوق بڑے زور و شور سے نماز شروع کرتے ہیں, مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کو دیکھیں کہ ان کی عبادتوں میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جذبہ کہ ابتدا میں تھا تو چند مہینوں کے بعد ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آتا. آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں کہ جب کوئی نئی چیز ان کو پتہ چلتی ہے کہ یہ حکم خدا, ایک مرتبہ مختہ دل کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ اس کا عمل کرنا, مگر چند دنوں کی بات ہوتی اور پھر اسی پرانے دھبے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. تو وجہ صرف یہ کہ یہ ساری عبادتیں کے بعد جب تک انسان اپنے آپ سے لڑنا نہیں سیکھتا, اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا نہیں سیکھتا, اور اسلام نے اسی ہر مومن پر مسلسل ذمہ داریاں عائد کی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ پورے معاشرے میں گناہ باقی نہیں رہنا چاہیے, خالی اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچاؤ بلکہ پورے معاشرے میں گناہ کو اتار کے پھینکو, نکال کے پھینکو, اخاڑ کے پھینکو. اس لیے کہ اگر تم آج گناہ سے بچ گئے لیکن معاشرے میں گناہ باقی رہا تو یقین رکھو کہ کل تمہارا قدم نکلے گا, کل تمہارا نفس بہکے گا, اور نہ محالہ تم اس گناہ کو کر دو گے. تو معاشرے کو ایسا بنا کہ گناہ تو گناہ, گناہ کا تصور, گناہ کی خواہش ختم ہو کر رہ جائے. کہ جیسا آج مشاہدہ کرنے والے مملکت ایران کے بارے میں بتاتے ہیں کہ گناہ تو بہت خون کی چیز ہے کہ انسان گناہ کرے, گناہ کی خواہش بھی ختم ہو جائے, گناہ کا تصور بھی ختم ہو جائے, تو ایک مومن کا جہاد یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے معاشرے سے گناہ کو ختم کرنے میں لگا رہے. اور میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس کے لیے شریعت نے ہمارے سامنے ایک اصول بھی رکھا, ایک راستہ بھی رکھا, ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح گناہ ختم ہوتا ہے. اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ علم حاصل کرو. جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے, جس چیز میں خدا راضی, جس چیز میں ناراض, تو نہ تو تم گناہ سے بچ سکو گے نہ تم نیکی کا کام کر سکو گے. اتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے ایسی ملتی, اتنے ہی واقعات لیکن وہی اس کے لیے سب سے بڑا گناہ بن جاتا. میں تو اپنی مجالس کے اکثر جو مثال دیا کرتا ہوں وہی خمس کے ہتھڑے کی مثال, کہ خمس سے زیادہ آدمی خرچہ کر دیتا ہے رائے کو جانے. ابھی مجلس میں آ رہی ہیں, تقریب کے لیے خرچہ, سبزیداری کے لیے خرچہ, مجالس کے لیے خرچہ, نظر ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ابھی بقرعید ہو رہی, اکثر لوگوں نے جانور کو دبا کرایا, رائے خدا خوشخوشی خدا کے پاس ہے. لیکن بجائے اس سے جو کرنے میں دیکھتے کہ کوئی باقی پڑے گا, اس کو ادا کریں, پھر اگر بچتا ہے تو رائے خدا کے پاس جائیں,
تم جتنا مرضی ہو اس سے بڑھ کر آپ کے راہ خدا نے کر کرتا ہے، یہ سمجھ کر ایک ہی میں مرضی ہے خدا، لیکن واجب کام کو چھوڑ کر مستحب کام کرنے والا خدا سے عذاب ہی تو کون ملتا، اسے خدا کی ناراضگی نہیں ملتی، تو کرنے والا تو اپنے یقین کے اندر خدا کو خوش کرنے کا کام کر رہا ہے، مگر الٹا اسے عذاب میں خدا کون ملا پا رہا ہے، الٹا ناراضگی خدا اس کے کام آباد میں رکھی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، پتا نہیں کہ کس چیز میں خدا حاضر ہے جس سے ناراض ہے، تو پہلا اسلام کا پہلا حکم یہی کہ پہلے علم حاصل کر ان تمام چیزوں کا جن سے خدا راضی ہوگا، ان تمام چیزوں کا جن سے خدا ناراض ہوگا، جب تک کہ یہ علم تمہارے پاس نہیں آئے گا نہ خود گناہ سے بچ سکتے ہو نہ کسی اور کو تم گناہ سے روک سکتے، اور اس کے بعد علم آنے کے بعد پھر کیسے حکم دیتی ہے کہ ہاں تم خود گناہ سے بچو، تیسرا حکم یہ دیتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتے رہو، وہ تلاشیں کہتے رہو، پھر راستہ کہو، ان ڈائریکٹ دینے کو، لیکن مسلسل کہتے رہو، اس لیے کہ جتنا کا مقابل مومن قرآن کہتا کہ مسلسل نصیحت کرنا مومن کو ضرور فائدہ پہنچائے گا، کبھی نہ کبھی اس کا دل پیجیے گا، کبھی نہ کبھی اس کے اوپر خطر ہو جائے گا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پوری زندگی کا بھی اثر اور اس پر اثر نہیں ہوتا، پورا قرآن کو پڑھ کر سنا دیں گے اس پر اثر نہیں ہوتا، میں چھوٹے سے بچے کی ایک چھوٹی سی بات اس کے دل کو بنے میں رکھ دیتی ہے، اس کے دماغ کو مختلف کر کے رکھ دیتی ہے، تو خود آپ کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کی کون سی بات کس گناہگار کو لیتی کے راستے میں لے آئے گی، اس کی مسلسل کرتے رہے، مسلسل تدبر کرتے رہے، مسلسل نصیحت کرتے رہے، اور خاص طور پر اکیلے ہیں کہ جو برائی کے نمائندے ہیں، جو شیطان کے چہرے ہیں، جو کسی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ آپ کے مقصد میں کیسے لگے رہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی برائی دنیا میں کہیں مطلب آئی، لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لوگوں نے اس سے برا بلا کہا، لوگوں نے اس کے خلاف مظاہمت کی، مگر وہ برائی کے بننے والے پڑ جاتے ہیں، جب جاتے ہیں اپنی بات کے اوپر اور آہستہ آہستہ پورے آدمی کو سبا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی جتنی استقامت اپنے مقصد سے جتنی وفاداری ان لوگوں میں نظر آتی ہے، اگر اس کا آدھا حصہ مومن میں پیدا ہو جائے تو دنیا سے سارے گناہ ختم ہو کر رہ جائیں گے، آپ خود اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ جتنی ایسی برادریاں لیکن پھر شروع میں آئیں تو ہر طرف سے مخالفت ہو، ہر طرف سے مزاحمت ہو، آپ کو 50 سال کا ایسا معاشرہ جس میں نہ تو گانوں میں یہ دور تھا، نہ بے اجازت کی یہ حالت تھی، نہ کہتے نماز کے اندر یہ تحریر تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو 50 سال رہی تھی آئے ہمارے اندر، اور جس وقت ان کا آغاز ہوا جس وقت لوگوں نے گناہ بنا بھی تھا، اس وقت لوگوں نے مقابلہ بھی کرنا چاہا، لیکن اب یہ پوری باتیں یہ ہلکی ہے کہ مذہب کی وجہ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہا، اب کے راجب کے رسم و رواج کی وجہ سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، ناکام ہوئی، بہرحال وہ برائی کے نمائندے اپنی بات سے جمے رہے، مذاق ان کا اڑایا گیا، برا بھلا ان کو اٹھا گیا، تکلیفیں ان کے اوپر حاضر ہوتی ہیں، لیکن وہ جمے رہے، اور آج کے پورے ماٹے کو انہوں نے اپنا ایسا بنا دیا، اور ان کی کرنے والے دیکھ کو ہوتے کتنے ہیں، اور وہ ہوتے بھی ہیں جو سرمائے سرمائے رہتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد جیسے ان کو یقین نہیں آتا کہ ان کو کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، دعوی رکھنے والا اب تو برا ماحول بنا، مگر کتنا شرماتا تھا، اپنے بے تقرر دوستوں کو بیٹھ کر یہ کہنے والا کہ بند کرو یہ کھانے، بند کرو یہ پی میں دیکھنے کو تیار نہیں، کتنا مشکل ہوتا، یعنی پکڑ گیا مجبور انسان تقرر پر منفس، یا آپ کی گھبراہٹ کی وجہ سے گناہ کو برداشت کر لیتا، مگر یہ کہنے کو جو ہمت نہیں پڑتی ہے تو اسے بند کرو، جبکہ برائی میں جو نمائندہ ایسے معلوم نہیں ہوتا علامت پرانا رہی ہو، وہ اسے بند کر کے بڑے آرام سے گاڑی کا پیسے کرا دے گا، اور چاہے گا کہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کا تو خدا نے بالکل نہیں کیا، لیکن خصوص باتوں میں لگے ہوئے اسے کوئی شرم نہیں ہوگی، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے کوشش کرے گا، لیکن ہم اتنا سزا اتنے رسول کو سمجھنے کے باوجود آگے سے ڈر کے کبھی شرمائیں گے، کبھی گھبرائیں گے، اپنے گھر کے اندر کبھی بات کے لیے گھبرائیں گے، پھر ماں پہنے مذاق اڑائیں گی، آئی تو ہمیں ہمارا مذاق اڑائیں گے، گھر کے اندر کبھی بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے، اسی لیے اسلام نے بار بار یہ کہا کہ سادے پتنی سے جمے رہو، لوگ مذاق اڑائیں گے تو ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ بار بار نصیحت کرو، یہ تم پر واجب ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارا فرض ہے، مگر فوراً چوتھی بات ہی بتا دیں کہ دیکھو اس معاملے میں بھی اور کیا رہنا کہ برائی پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات برائی کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھ کے بہت بری چیز، لیکن مقصد یہ ہے کہ بری چیز کو بار بار دوہرا کر لوگوں کو اس کا حامی بنا دیا جائے، جیسے انتظار ہوتی جیسے حقوق کا وقت کرنا جیسے بنا، آج اگر آپ کے سامنے ہمارے دس واقعات بھی پیش آ جائیں تو آپ کرے روزگار کا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہاں آج تک یہ عام ہونے لگا ہے، اگر آپ کو آج کسی سرکاری نیتن کے بارے میں پتا چل گیا کہ اس نے حکومت کے بجانے کو دیکھا تو آپ بہت معمولی انداز سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہر ایک کرتا ہے، کون ایسا کرتا ہے امریکہ کے لیے جو کہ نہیں کرتا، گناہ کا احساس ذہن میں رکھ لیا اور یہ سوچا گیا کہ اگر کوئی سربراہ مملکت اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے تو ہر آدمی کرتا ہے، چاہے ایران کے مظاہر سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہے تھے، اس لیے کہ سنجت کی اس امتحان کو تو محسوس ہی نہیں کیا گیا تھا جہاں سنجوں کے گانے کو استعمال کرنے پر ستر سال کا آزاد ہوگا، تو اس کو تو ہزار پڑھائے گا، اس کا تو ہزار پڑھائے گا، یہ سوچا گیا کہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہاں کے اختیار سے الزامات بتائے جا رہے تھے جس کی یہ بھی کام اس نے دولت کا لوٹا سکتا، اپنی رشتے داروں کو اس نے تمام اہم عہدے تقسیم کر دیے، تو ہمارے اکثر لوگ آج کی اسے الزام سمجھنے کو بھی جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی نہیں بات ہے، یہ تو ہر آدمی ایسا ہی کرتا ہے اور یہ تو ایسا ہونا بھی چاہیے، صرف اس لیے کہ برائی کرنے والوں بار بار برائی کو پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں رہتی، آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ پورا آدمی کا سب جو ہے چہرہ پیتا تو ہم کو کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، ایس بھی نہیں ہوگی، اور کس ایک گناہ کی وجہ سے ہم سوچیں گے نہیں کہ اسے برقرار ملا رہنے کا حق نہیں ہے، اس کے بنا ہاتھ باری ہے، اس لیے کہ ذہن کا تصور جو ہے آپ اس لیے کام کرتے ہی رہتے ہیں، کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے، وہ جہاں کا دوسرا بھی ایسا آ جائے گا، تو یہ بھی ایک تصویر تھی، یہ بھی ایک صرف کی برائی کو سمجھو کہ برائی کو بار بار اتنا پھیلا اتنا پھیلا کہ لوگ اس کے ایسے عادی ہو جائیں کہ پھر ان کے سامنے آئے تو انہیں کوئی تصویر بات نہیں لگے، بنا کے سیجل نے چوتھا حکم یہ بھی کیا کہ دیکھو تمہیں اگر کسی کا گناہ پتا چلے، تمہیں اگر کسی کی برائی پتا چلے اس پر پردہ اس کو چھپا اسے کام دو، یہاں تک سمجھ رہے کہ جسے کسی مومن کے پیچیدہ گناہ کا علم اور اس کے باوجود اس نے اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو ایسا خدا کی نگاہ میں بیان کرنے والا ایسا ہے جیسے خود گناہ کرنے والا، خدا کی نگاہ میں دونوں برابر ہو گئے، جو عذاب گناہ کرنے والے کا ہے جو ناراضگی گناہ کرنے والے کا ہوگی خدا کی، ان سے بڑی چیز گناہ کو بیان کرنے والے پر ہے کہ گناہ کو پوشیدہ کرے گناہ کو چھپاؤ، بہت سے گناہ پھیلتے بھی اس لیے کہ اس کا طریقہ ہے کہ دل کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے بعد گناہ کرنے والے کے لیے راستہ کر جاتا ہے، میں پچھلی دفعہ میں کہا بھی بجلی کے سبب جہاں ایران کے اخبارات کے لیے خبریں آنا بند ہو گئی کہ بنا مقام پر ڈاکہ پڑا، بنا مقام پر چوری، بنا مقام پر اس طرح دلی کی عورت کی عزت کو لکھا گیا، کہ یہ خبریں چھاپنا خود برائی کو ترتیب دینا، یہ خبریں چھاپنا خود برائی کو آگے بڑھانا، تو چوتھی چیز یہ بتانا جس کے لیے ریور کو حرام قرار دیا گیا، جس کے لیے تجسس کو حرام قرار دیا گیا، جس کے لیے بہتان کو حرام قرار دیا گیا، کہ دیکھو گناہوں کو چھپاؤ، پردہ ڈالو، گناہ گار کو نصیحت کرو، مگر اس کے گناہ کو چھپاؤ، ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ڈیلے ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ کر کے آپ کو سب سے سب کو پتا ہی کر گیا کہ میں برا کام کرتا ہوں، تو آنے کے جان سے کام کرتے ہیں، پھر پانچواں حکم دیا گیا اپنے بیماروں کو نکیا نہیں ہوتا، یعنی جب گنا حد سے زیادہ پڑ جائے تو کھڑے ہو جائے، اپنی جسمانی طاقت سے اسے روکنے کی کوشش کرو، اگر مار کر روک سکتے ہو تو مار کر روکو، تعلقات ختم کر کے روک سکتے ہو تعلقات ختم کر کے روکو، اگر غصہ کر کے روک سکتے ہو تو غصہ کر کے روکو، یہ پانچواں حکم دیا گیا اور اس کے بعد فوراً چھٹا حکم آیا کہ یہ پانچواں حکم ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ گناہ کو اپنے بیماروں سے روک ہی نہیں سکتے ہیں پورے طریقے سے جب تک کہ صحیح اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے، جب تک کہ خود جو تمام انسانوں کو حکومت کر رہا ہے وہاں سے نیچے کا پیغام نام نہ ہو، گھٹی سے کھلاڑی قائم کی گئی کہ تم جہاں پر جس مقام پر اپنے حلقے کے اندر جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اسلامی حکومت کے بیان کے لیے کوئی دقت ہے، تم اگر جہاز نہیں کر سکتے، تم اگر تلوار اور بندوق لے کر میدان میں نہیں آ سکتے ہو، تم اگر جلدی اور جلوس نہیں کر سکتے ہو تب بھی اپنی حد تک جتنا تم اسلامی حکومت کے لیے کر سکتے ہو چاہے اتنا ہی کرو کہ اپنی کسی ساتھی کو فائر کر دو جو حکومت اسلامی کا بیان ضروری ہے، چاہے اپنے ماجرے والوں سے اس بات کے اوپر آمادہ کر دو کہ ہاں ایک اسلامی حکومت کے بغیر کبھی بھی کوئی ہمیں نہیں کر سکتا ہے، چاہے ساری لوگوں کے ذہن کر دو اگر ذمہ داری تمہاری ہے کہ جس طرح نماز پڑھتے ہو خدا رکھتے ہو جس طرح عبادات میں دھیان دیتے ہو گناہ سے بچتے ہو اسی طریقے سے پوری زندگی حکومت اسلامی کے قیام کے لیے کوشش کرتے ہوئے گزارو، چاہے وہ زبانی تو کی تحریری تو کی ہماری تو کی پیسے کے ذریعے ہو مگر یہ ذمہ داری اس لیے کہ گناہ ختم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایک ایسی اسلامی حکومت فاصلے میں نہ آ جائے جس کو یہ احساس ہو کہ کیا چیز خدا کی مرضی کے خلاف ہے اور کیا چیز مرضی الہی کے مطابق ہے، اور اسی دن شریعت نے ساتواں طریقہ بتایا گناہ کو ختم کرنے کا کہ اسلامی سزاؤں کا عمل کرو، وہ اسلامی سزا ہے جو نہ تو اتنی نرم ہے کہ انہیں برداشت کرنے کے بعد گناہگار میں اور ہمت پیدا ہو جائے کہ اچھا بس اتنی کی سزا ملتی ہے جب ایک مرتبہ اور یہ کام کرو، نہ تو اتنی نرم ہے کہ گناہگار جب سزا برداشت کر کے نکلے تو پہلے نہ تجربے کار تھا تجربے کار بن جائے، پہلے وہ غیر پختہ تھا پختہ بن گیا، پہلے وہ اناڑی تھا استاد بن گیا، جیسے کہ آج کل کے کاٹنے کی سزائیں جسے ایک دفعہ سزا برداشت کرتا وہ جب نکلتا تو اس کے دل میں اور احساس پیدا ہوتا ہے، مزید دل کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ نرمی اور نہ تو اتنی سختی کہ سزا جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہ مقصد ہی ختم ہو جائے اور خود کو مجرم جس کی اطلاع کرنا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، بین بین رکھنا، اصل مقصد سزا دینا نہیں، اصل مقصد لوگوں کو عزت دلانا ہے، وہ سزا جس کے بارے میں روایت کہ چالیس دن کی بارش ایک طرف اور ایک مجرم پر اسلامی سزا جاری ہو جانا اس کی برکتیں ایک طرف، چالیس دن کی بارش جتنی برکتیں خدا دنیا والوں کے نازل کرتا وہ برکتیں ایک طرف ہیں اور اتنی ہی برکتیں صرف ایک مجرم کو سزا دینے بلکہ اس سے زیادہ برکتیں ایک مجرم کو سزا دینے سے مل جاتی ہیں، لیکن سات طریقے جن کا میں نے تفصیلی ذکر کیا جس سے اسلام گناہ ختم کرنا چاہتا ہے ناگرے کو، مگر یہ سات کے ساتھ وہ طریقے کہ اس کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہمارے ہی ماحول جب سے دنیا نہیں ہے اس وقت لے کر اب تک ہمیشہ انسانوں نے یہی ٹھوکر کھائی کہ کچھ لوگ ایسے بھی خاص طور پر 18ویں صدی سے پہلے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ جو کچھ ہے وہ روح جتنا آرام پہنچانا ہے روح کو پہنچانا، جتنا فائدہ پہنچانا ہے روح کو پہنچانا، وہ روح کے بنانے میں لگے رہے اور اپنی جسم کو بگاڑتے رہے، وہ تمام اقوام جو جسم کو اذیت پہنچانے کے عادی وہ لوگ آگ میں چلا کرتے تھے، وہ لوگ کانٹوں کے اوپر سویا کرتے تھے، وہ لوگ آرام کو اپنے لیے حرام پہنچا کرتے تھے، وہ اپنی آنکھوں کے قلبوں کو کاٹ دیا کرتے تھے تاکہ نیند نہ آنے بعد، وہ روحانیت جو عیسائیت میں بھی تھی، وہ روحانیت جو بدھ مت کے اندر بھی تھی، وہ روحانیت جو کسی طرح ہندو مذہب کے اندر تھی، کہ جس کے اندر دنیا کی ہر مذہب کو حرام قرار دیا گیا تھا، بیوی سے تعلقات قائم کرنا حرام ہے، اچھا لباس پہننا حرام ہے، اچھے غذا کھانا حرام ہے، سونا حرام ہے، آرام کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اس سے جسم کو آرام پہنچے گا اور ان کے نزدیک جسم بیکار تھا، جو کچھ بھی روح وہ ایک غلطی تھی، یعنی کہ جو آج کل کا نظریہ کہ جو کچھ آرام ہے وہ جسم کو پہنچاؤ، جو کچھ آرام ہے وہ اپنے جسم کو پہنچاؤ، سب کچھ یہی اسلام نے اس کے بیچ میں راستہ رکھا کہ ہر انسان جسم اور روح سے مل کر بنا، جسم کا بھی حق ہے روح کا بھی حق ہے، جسم کو بھی آرام پہنچانا ہے روح کو بھی آرام پہنچانا ہے، جسم کو بھی ان چیزوں سے بچانا جو جسم کے لیے نقصان دیں، روح کو بھی ان چیزوں سے بچانا جو روح کے لیے نقصان دیں، تو جسم کو آرام پہنچاؤ یہ دنیا بن جائے گی، تو روح کو آرام پہنچاؤ یہ آخرت بن جائے گی، اور یہی حکم ہوا کہ رب بنا آتنا پھر دنیا آتنا، اپنی دنیا کو بھی بنا اور خدا سے دعا مان کے بناؤ کہ خدا ہوتا ہماری دنیا کو ہمارے لیے بھیج کر دے، وہ پھر آخرت آتنا اور اپنی آخرت کو بھی بناؤ اور دعا مان کر بناؤ کہ خدا بندہ ہماری آخرت کو ہمارے لیے بھیج کر دے، گناہ ہر گناہ روح کو نفیس کرتا روح کو ناکام کرتا روح کو پاک رکھنے کے لیے گناہ کے خلاف جہاد کیا، یہ تصویر کا ایک روز تھا، اور اس کے بعد دوسری طرف اتنی ہی شدت سے حکم دیا گیا کہ اپنے جسم کو بھی پاک اور پاکیزہ رکھو، اپنے جسم کو بھی طاہر رکھو، اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو، چنانچہ وہ سارے احکامات اسلامی جو آپ کو حجت المستقین جس کا ترجمہ تحریر الاسلام کے نام سے ہوا، وہ سارے احکامات اسلامی ایک چاہیے جس میں کبھی لباس کی اہمیت ہے، کبھی اچھے مکان کی اہمیت ہے، کبھی اپنے جسم کی صفائی کی اہمیت ہے، جگہ جگہ اسلام بتاتا چل رہا، چنانچہ آج سے جو ہماری گفتگو شروع ہو رہی وہ اسی موضوع پر ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت اسلام ہے، اور اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک آدمی کو کس انداز سے زندگی گزارنا چاہیے، یہ بڑا اہم ترین موضوع اس لیے کہ وہ روایتیں جو بتائے اشیا میں پیغمبر اسلام سے مرضی کہ جس کے اندر کبھی یہ کہا گیا فسطان، کبھی یہ کہا گیا سراس و فسائل، کبھی یہ کہا گیا اسینا فسائلہ، تین چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، 15 چیزیں ایسی ہیں، 20 چیزیں ایسی ہیں، پورے فخر جو انسان کے لیے فخر و فاقہ آتی ہیں، جو انسان کو سنگتی میں مبتلا کرتی ہیں، جو انسان کے پیسے کو پیسے سے برکت کو اڑاتی ہیں، جو انسان کو غربت کی جانب لے جاتی ہیں، وہ تمام روایتیں دیکھ جاتی ہیں، اور بار بار دیکھیے آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ زور دیا جا رہا ہے طہارت اور پاکیزگی پر، اور تقریباً تمام روایات سے یہ بات ثابت کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ طہارت کا خیال رکھو جتنا ہی اہم ہے جتنا وہ حکم کہ اپنی روح کو پاک رکھو، گناہ نہ کرو، گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو پاک کرو، اتنی سختی سے وہ حکم ہے، اتنی سختی سے یہ حکم ہے کہ ظاہری نجاتوں سے